خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا درود بھیج رہا ہے، توجہ رکھیے گا، خدا سلام بھیج رہا ہے، خدا تحیات بھیج رہا ہے. کن لوگوں کے لیے؟ جن کی زندگی میں پرابلمز آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، لیکن وہ ڈٹ جاتے ہیں، پائے سوات میں لغزش نہیں آتی، پریشان نہیں ہوتے، توجہ رکھیے گا، وہ فرار نہیں کرتے، وہ بک نہیں جاتے، وہ فروخت نہیں ہوتے، بلکہ وہ میدان حق میں ڈٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا سیوف خودینی، اے تلواروں آؤ مجھے لے لو. امام حسین سے معروف شعر ہے، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خودینی، اگر دین محمدی کا قیام میرے قتل کے بغیر ممکن نہیں تو آؤ تلواروں حسین ابن علی کا سینہ حاضر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ انسان وہی کہہ سکتا ہے کہ جو راہ حق میں سب سے آگے نظر آتا ہو، رائے حق کا امام ہو. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو چوتھی چیز کیا ہے؟ مشکلات پہ صبر. خدا آزماتا ہے. ایک واقعہ مجھے بہت ہی پسند ہے اور اکثر جگہ میں اس کو سناتا ہوں. حضرت لقمان ایک جگہ ملازم تھے، مالک نے بلایا کہ آج میرے دوست نے خربوزہ بھیجا ہے، جنہوں نے سنا ان سے معذرت، جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے نئی بات ہے. ایک پھانک اپنے ہاتھ سے کاٹ کے کھلائی. حضرت لقمان نے کہا سبحان اللہ، کتنا شیریں، کتنا میٹھی، کتنا سویٹی، واہ واہ سبحان اللہ. سویٹی انگلش میں انہوں نے نہیں کہا تھا، میری طرف سے اشارہ ہے. دوسری پھانک کھلائی، پہلی سے زیادہ دوسری کی تعریف، تیسری کھلا دی، تیسری کی تعریف دو سے زیادہ. اب جتنا پھانک کھاتے چلے جا رہے ہیں، یہ تعریفوں کے پل باندھتے چلے جا رہے ہیں، آخر میں ایک پھانک بچی. کہا کہ لقمان، مالک کہہ رہا ہے لقمان، دل تو یہ چاہتا ہے کہ یہ پھانک بھی تمہیں کھلا دوں، لیکن تم نے اتنی تعریفیں کی ہیں، اتنی اس کی درحق تعریف کی ہے کہ دل چاہتا ہے یہ میں کھاؤں. اب اس نے کھایا اور کھانے کے بعد منہ میں رکھا، وہ اتنا تلخ تھا، اتنا کڑوا تھا کہ اس کی تلخی اور کڑواہٹ سے بے ہوش ہو گیا. جب افاقہ ہوا تو بیدار ہوا، کہا کہ لقمان یہ اتنا تلخ، اتنا کڑوا کہ ایک پھانک میں نے منہ میں رکھی، میں بے ہوش ہو گیا. توجہ رکھیے گا، میں بے ہوش ہو گیا، یہ پورا خربوزہ تم کیسے کھا گئے؟ حضرت لقمان کا جواب سنیے گا. یہ کیا ہے؟ مشکلات آتی ہیں لیکن بنانے کے لیے آتی ہیں، سنوارنے کے لیے آتی، توڑنے کے لیے نہیں آتی. اس لیے کہ اگر مشکلات توڑنے کے لیے، شکست کھانے کے لیے ہوں، تو خدا کبھی مشکلات کو خلق نہ کرتا، کبھی خلق نہ کرتا. یہ اٹھانے کے لیے ہیں، یہ بلند کرنے کے لیے ہیں، منزل تک پہنچانے کے لیے ہیں. در حقیقت یہ اس کرین کے مانند ہے، یہ ایک بہت ہی بھاری چیز کو بہت آسانی سے اٹھا لیتی ہے، آپ نہیں اٹھا پاتے لیکن کرین اٹھا لیتی ہے. لہذا دنیا کی مشکلات ہوں گی، پرابلمز ہوں گی، لیکن اگر صبر کی کرین تمہارے پاس ہے تو اس مشکل کو بہت آسانی سے اٹھا سکتے ہو. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. حضرت لقمان نے کیا کہا؟ مالک ہمیشہ تیرے ہاتھ سے اچھا کھایا ہے، ایک دن کڑوا نصیب ہوا تو دل نے گوارا نہ کیا کہ ہمیشہ ملنے والے خدا سے در حقیقت جو اچھائی مل رہی ہے، اگر ایک کڑوا نصیب ہو جائے تو زبان پہ شکایت کے دفتر لے آؤں. یہ کیا ہے؟ پرابلم. لہذا خدا نے کہا مشکلات پہ صبر کرو، مشکلات پہ صبر کرو. اور یہ اللہ کا قانون ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو مشکلات میں تنہا رہ جاتے ہیں خدا ان کو تنہا چھوڑ دیتا ہے. امام علی مقام کربلا کی مثال آپ کے سامنے ہے، یاور و انصار ختم ہو چکے ہیں، دوست احباب شہید ہو چکے ہیں، کچھ لوگوں نے مدینے میں ساتھ چھوڑ دیا، کچھ لوگوں نے مکے میں ساتھ چھوڑ دیا، کچھ لوگ گھوڑا اور تلوار دینے کے آسرے دیتے رہے، فرزند حسین تنہا رہ گیا. لیکن کیا ہے؟ یہ خدا کا قانون ہے کہ راہ حق میں یاور و انصار آئیں گے. صبر کرو، ڈٹے رہو، جمے رہو. یہ چوتھا نقطہ، لعلکم ترحمون، اور تم پر رحم کیا جائے گا. مل کے درود دیجیے محمد و آل محمد. آئیے اہل بیت کی درگاہ میں چلتے ہیں، اہل بیت سے پوچھیں کہ آپ رحمت کو کیسے دیکھتے ہیں. توجہ رکھیے گا، اہل بیت کی ڈکشنری میں رحمت کا معنی یاد رکھے گا عزیزان گرامی، ایک طالب علم ہونے کے ناطے عرض کر رہا ہوں، رحمت کا معنی در حقیقت میرے اور آپ کے ایکشن سے متعلق ہے. میرا اور آپ کا جو عمل ہوگا، وہی جتنا عمل بڑھتا رہے گا اتنا ہی زیادہ خدا کی رحمت ہماری زندگی میں شامل حال ہوتی رہے گی. اور وہ عمل ہے کہ جس کا واسطہ ہمیں روزانہ کسی نہ کسی صورت میں ہے، میں جناب سے مل رہا ہوں، میں جناب سے مل رہا ہوں، میں ان سے تعلق رکھ رہا ہوں، میرا مسافہ ان سے ہے، میری سلام دعا ان سے ہے، میرے الگ سلگ پڑوسی سے ہے، میرا کوئی بھائی بیمار ہے، کوئی دوست مریض ہے، کسی پریشانی میں ہے، کوئی مجھ سے نہیں مل رہا، کوئی مجھے نہیں دے رہا، کوئی میری انسلٹ کر رہا ہے، کوئی میری واہ واہ کر رہا ہے، کوئی چار نعرے لگا رہا ہے، کوئی زندہ باد کہہ رہا ہے، کوئی مردہ باد کہہ رہا ہے، ہر قسم کے لوگ ملیں گے آپ کو، ہمیشہ آپ کی منشا اور مرضی کے مطابق تو نہیں ملیں گے نا کہ ہمیشہ زندہ باد کہنے والے، واہ واہ جی جی کرنے والے ملے، نہیں، مردہ باد کہنے والے بھی ملیں گے۔ حضرت امام خمینی، توجہ، کتنا عظیم انسان جس نے پوری دنیا کو ہلا دیا، پوری دنیا میں انقلاب لے آیا، خطوط آتے تھے روزانہ، ہزاروں سینکڑوں خطوط آ رہے ہیں، اب امام خمینی کی خدمت میں خط پیش کیا جاتا ہے، فلاں نے سلام کہا ہے، فلاں نے دعا کی ہے، فلاں نے التما سے دعا کی ہے، فلاں نے کہا ہے جگ جگ جی ہیں، فلاں نے کہا زندہ رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ ایک دن امام خمینی نے جو خط لے کے آتا تھا خادم، اس سے کہا یہ بتاؤ کہ وہ جس میں سخت سے سخت باتیں ہوتی ہیں وہ خط کہاں ہیں، جس میں مجھے برا کہا جاتا ہے وہ خط کہاں ہیں، ملے گا کوئی ایسا انسان؟ تو یہ ہے مکتب اہل بیت، یہ ہے مکتب اہل بیت کا ادنا ترین، وہ خط بھی لے کر آؤ کہ جس میں مجھے لوگ برا کہتے ہیں۔ دیکھیے یہی چیز ہے، تو ہمیشہ آپ کو اچھے لوگ نہیں ملیں گے، واہ واہ کرنے زندہ باد کہنے والے ملیں گے اور مردہ باد کہنے والے ملیں گے، کیونکہ یومن لکھا یومن علیک، یہ دنیا کا قانون ہے، دنیا کا اصول ہے، ایک دن زندگی تمہارے ساتھ ہے، ایک دن زندگی تمہارے خلاف ہے، ہمیشہ بات اور ہوا تمہارے موافق نہیں چلتی ہے بلکہ تمہارے مخالف بھی چلتی ہے۔ لہذا اہل بیت علیہم السلام جو در حقیقت ہمیں بیان کرنا چاہتے ہیں، جس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اور سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا ہے، بس مختصر کر رہا ہوں کہ مجھے تقریباً 8:30 تک گفتگو ختم کرنی ہے، چونکہ کافی دیر سے مومنین یہاں پہ بیٹھے ہیں، لہٰذا سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو، چیدہ چیدہ کلیدی نکات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ سرکار نے ایک حدیث فرمائی، کہا کہ دیکھو، چاہتے ہو کہ رحمت تمہیں ملے تو جو تم سے تعلق توڑ رہا ہے اس سے تعلق جوڑو، جو تمہیں نہیں دے رہا اسے دو، جو تم پہ ظلم کر رہا ہے اسے معاف کرو، جو تم سے اپنی عطائیں روک رہا ہے تم اپنی عطاؤں کو اس پہ جاری رکھو۔ یہ چار کام رسول اللہ نے کہا، آج کی دنیا میں اسے بیوقوف سمجھا جاتا ہے، کوئی آپ سے نہیں مل رہا تو آپ کے جد وہ نہیں ملے گا، ہم بھی نہیں ملیں گے، نہیں، یہ مزاج اہل بیت، یہ تعلیمات اہل بیت نہیں ہیں۔ جو تم پہ ظلم کرے معاف کر دو، جو نہ دے اسے دو، جو توڑے اسے جوڑو، اور پھر کہا جو عطائیں روک لے، کسی بھی قسم کی عطا، عطا صرف مالی نہیں ہوتی ہے، بہت ساری عطا ہے، دامن بخش گنجائش نہیں ہے، تم اسے عطا کرو، جو برا کرے اسے بھی عطا کرو۔ جانے کے نام، اب آئیے اہل بیت کے پاس، کہ یہ جو رحمت الہی آئے گی، اب چونکہ اہل بیت ہر قسم کی چیزوں کا ہمارے سامنے بیان کرنے والے ہیں، اجتماعی، انفرادی، سیاسی، سماجی، ثقافتی، تعلیمی، تربیتی، کیونکہ وہ من کنت مولا ہوا عاد علی مولا، مولا یعنی تمام چیزوں کا مولا ہے، پھر جی تمام میدانوں کا مولا، تمام علوم کا مولا ہے، تمام ذروں کا مولا ہے، وہ زمین و آسمان کا مولا ہے، عزیزان گرامی، توجہ، یہ مولائیت جو علی مرتضیٰ کے پاس ہے، یہ کس کی ہے؟ یہ خدا کی عطا کرتا ہے، مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ مولا امیر المومنین فرماتا، من تنزع عن حرمات اللہ، جو شخص اپنے دامن کو حرام چیزوں سے بچائے گا اس پہ خدا کی رحمت نازل ہوگی۔ وہی میں نے کہا نا کہ جب ہم اچھائیاں کرتے ہیں تو آج کی سائنس میں اس کو فیلنگز کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، آپ کی فیلنگز سافٹ ہوتی ہیں، مزاج نرم ہوتا ہے، دل مائل ہوتا ہے، جب آپ ایک اچھا کام کرتے ہیں آپ کی مائنڈ سائنس کی کہتی ہے، آپ کا دل چاہتا ہے مزید اچھے کام کریں، اگر خدا نخواستہ کوئی برے کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، مائنڈ سائنس یہ کہتی ہے اس کے اندر جو میکینزم ہے کہ نہیں، اب اچھا کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، یہی وجہ ہے اچھائی اچھائی کا سبب بنتی ہے اور برائی برائی کا سبب بنتی ہے، اس لیے معصوم نے فرمایا اگر چھپ کر کوئی گناہ کیا ہے تو چھپ کر اللہ سے راز و نیاز کرو، اگر علل اعلان پبلک میں معاشرے میں جا کے کوئی گناہ کیا ہے تو پھر لوگوں کے سامنے جا کر کوئی اچھائی کرو، کیا کہ وہ بیلنس ہو سکے۔ لہذا پہلی چیز جس کو مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ اپنی فیلنگز کو سافٹ کرو، اپنے من کو صاف کرو، جس کو من کہا جا سکتا ہے، خودی کہا جا سکتا ہے، اور بھی تعبیریں ہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. لہذا پہلی چیز کہ جو حرام چیزوں سے بچتا ہے، تاریکیوں سے بچتا ہے، ظلم سے بچتا ہے، وہ کیا ہے؟ خود بہت سافٹ ہوتا چلا جاتا ہے، پاکیدہ ہوتا چلا جاتا ہے، منزہ ہوتا چلا جاتا ہے، وہ نورانی ہوتا چلا جاتا ہے. پہلی چیز یہ. دوسری چیز جو فرمائی، درود بھیجے محمد والے محمد پر. چھٹے امام نے ایک فارمولا دیا، مولا فرما رہے ہیں دیکھو کوئی ظلم کرے اسے معاف کر دو. ہم سب چاہتے ہو اللہ ہم پر رحمت نازل کرے، امام کہتے ہیں دوسروں کو معاف کر دو. جیسا کہ تمہاری خواہش ہوتی ہے کہ تمہیں معاف کیا جائے، تمہاری بھی خواہش ہے نا بھائی، میں نے کوئی غلطی کی، کوتاہی کی، لغزش کی، بے ادبی کی، آپ کے مطابق آپ سے کلام نہیں کیا، جسارت ہو گئی، بے ادبی ہو گئی، آپ مجھے معاف کر دیں. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ جس طرح تم چاہتے ہو دوسروں سے، لہذا اگر کوئی دوسرا تم سے کوئی غلطی کر رہا ہے معاف کر دو. اگر صرف یہی اصول ہمارے معاشرے میں آ جائے، توجہ رکھیے گا، صرف یہی اصول کہ جیسے میں دوسروں سے چاہ رہا ہوں کہ ان سے ہم دوسرے مجھ سے ہم کلام ہوں، میں ان سے ہم کلام ہوں، جیسے وہ مجھ سے بیہیو کرے میں ان سے بیہیو کروں، سارے مسائل خود بخود اخلاقی طور پہ ختم ہو جائیں گے. توجہ رکھیے گا، صرف ایک اصول مولا کا، ایک اصول، اپنی ذات کو میں کانٹا بناؤں، اگر یہ میری طرف جھوکے تو میں کہوں گا سبحان اللہ، اگر دوسری کی طرف جاؤ کہوں گا نہیں جناب یہ نہیں ہو سکتا. نہیں، یہ کانٹا جو میزان کا ہے، ترازو کا ہے، اس کو ایک ہی جگہ رہنا چاہیے، جہاں تم ہو وہاں پر بھی، جہاں تمہارا دشمن ہو وہاں پر بھی. اور یہی وجہ ہے اہل بیت علیہ السلام اپنے دشمنوں کے ساتھ انصاف کرنے والے تھے. حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد، اگر ایک شخص آ کر میرے ایک کان میں مجھے برا کہے، توجہ رکھیے گا، معصوم کہہ رہا ہے، امام کہہ رہا ہے، ایک کان میں آ کے برا کہے، دوسرے کان میں آ کر اسی لمحے، ایک لمحے کے بعد کہے کہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، امام کہتے ہیں مجھ سے معاف کر دو، ایک لمحے کے بعد. یعنی امام کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک انسان ایکسکیوز کر رہا ہے، عذر خواہی کر رہا ہے، یہ گنجائش چھوڑو، اس سے آسانیاں پیدا ہوں گی. تم آسانیاں دو گے، خدا تمہاری زندگی میں آسانیاں دے گا. یہ جو پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، گھر ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، عزت ہے، آبرو ہے، سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم آسانیاں پیدا نہیں کر رہے اپنے لیے، ہر چیز اپنے لیے، عزت اپنے لیے، آبرو اپنے لیے، اچھی چیز اپنے لیے، دوسروں کے لیے کچھ نہیں، دوسروں کے لیے کچرا، کوڑا، غلاظت، جی سب کچھ ان کے لیے، اپنے لیے سب اچھی چیز نہیں. آسانیاں پیدا کریں زندگی میں، یہ وہ اصول ہے کہ جس کو اہل بیت علیہ السلام بیان فرماتے ہیں. اور ایک اور روایت عرض کروں اور آخر کی طرف آ جاؤں، درود بھیجے محمد والے محمد. کمزوروں پر رحم کرو، کمزور جسمانی لحاظ سے کوئی بزرگ ہے اس کی مدد کریں، مالی لحاظ سے کمزور ہے اس کی مدد کریں، اخلاقی لحاظ سے کمزور ہے اس کی مدد کریں. اگر کسی کا مشورہ نہیں آپ اچھا مشورہ دیتے ہیں، یہ بھی مدد کرنا ہے، مالی معاونت کرتے ہیں، یہ بھی مدد کرنا ہے، کسی کو جرأت گفتار دیتے ہیں، یہ بھی مدد کرنا ہے، کسی کو زندگی کا سلیقہ سکھاتے ہیں، یہ بھی مدد کرنا ہے، کسی کی رہنمائی کرتے ہیں، یہ بھی مدد کرنا ہے، کسی کا ہاتھ تھامتے ہیں، یہ بھی مدد کرنا ہے، کسی کو سڑک پار کراتے ہیں، یہ بھی مدد کرنا ہے، راستے سے پتھر ہٹاتے ہیں، یہ بھی مدد کرنا ہے. یعنی زندگی میں جو جو آسانیاں آپ پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں، سب اس بات کا مذاق ہے کہ اللہ آپ پر رحمت نازل کرتا چلا جا رہا ہے، بس آپ کی زحمت کو تمام کیا. یہ رحمت ہے کہ چار آیات اور چار روایت آپ کی اس میں پیش کی، اور اس میں جتنی بھی آپ روایات دیکھیں گے وہ کیا ہے؟ معاف کرو. آپ کی ڈیلنگز، آپ کے معاملات، آپ کی سوشل، آپ کا سوشل بیہیویئر، آپ کے اجتماعی تعلقات انسانی اصولوں پر سوار ہونے چاہیے، انسانی اصولوں پر، انسانی اصول کے معاف کر دو، بخش دو، دے دو. اور ایک آیت سنا کر اور رسول اللہ کا واقعہ سنا کر ختم کرو. جب فتح مکہ ہوا، یہ مکے والے کون تھے؟ پتھر مارنے والے، کاہن، ساحر، جادوگر، ابتر، بے اولاد، نہ جانے کیا کیا دشنام دینے والے۔ ایک جسمانی اذیت ہوتی ہے عزیزانی گرامی، توجہ رکھیے گا، ہمارے فیصل بھائی اس منزل سے گزر چکے ہیں، جو رائے حق میں کھڑا ہوتا ہے اس کو پھر تیار رہنا چاہیے۔ میں عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو تار سے گزری ہے وہ تم سب نے سنی ہے، جو دل پہ گزرتی ہے وہ کس دل کو خبر ہے۔ توجہ رکھیے گا، جو جسمانی عزت ہوتی ہے نا وہ انسان برداشت کر لیتا ہے، کوئی کسی کو مارے، زد و کوب کرے، زخمی کرے، چند دن بعد زخم بھر جائے گا۔ لیکن جو بیہیویئر کے زخم ہوتے ہیں، عمل کے نشتر ہوتے ہیں، بد اخلاقی کے کچوکے ہوتے ہیں، وہ زخم ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ سرکار کو کیا کچھ نہیں کہا، پتھر مارے، ساحر کہا، جادوگر کہا، کیا کچھ نہیں کہا، بی بی شوہر میں لڑائی کرنے والا قرار دیا، ہی سب کچھ برداشت، سب۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی برائی تم پہ نہیں ہے، سب کو معاف کر دیا، حتیٰ کہ حضرت حمزہ کا قاتل بھی آیا تھا، اس کو بھی معاف کر دیا۔ توجہ رکھیے گا، کہا کہ ٹھیک ہے تیرا اسلام قبول، لیکن اب میرے سامنے مت آنا، کیونکہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا کہ تو میرے چچا کا قاتل ہے۔ رحمت للعالمین نے کہا کہ سامنے نہیں آنا۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو تقریباً 99% مار ڈالا تھا، کنویں میں ڈال کر قتل کر دیا تھا، انہیں اقدام قتل کا مقدمہ ہونا چاہیے تھا ان پر۔ جیسے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک جس درندگی کی طرف جا رہا ہے، ساہیوال کا واقعہ ہو، اسی جیسے ہزاروں واقعات جو افسر شاہی اور اقتدار کے نشے میں ڈوبے ہوئے حکمرانوں کی عدم توجہ یا دنیا سے دلچسپی اور محبت کی وجہ سے جنم لے رہے ہیں، جو آخرت کو بھول جائے وہ پھر ایسے ہی حرکتیں کرتا ہے۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے کیا کیا، ان کو تقریباً مار ڈالا تھا، بس آخری واقعہ، اور آپ کی زحمت تمام۔ حضرت یوسف کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد آپ نے ان کے ساتھ نیک سلوک کیا، اچھا سلوک کیا، پھر اپنے آپ کو متعارف کرائے، میں تمہارا بھائی ہوں۔ جب پتہ چلا تو بڑے پریشان ہوئے، کہا کہ اچھا تو وہی یوسف جس کو ہم نے مارا تھا، کنویں پھینکا تھا، حسد کرتے تھے، غیبت کرتے تھے، برائیاں کرتے تھے۔ کہا میں وہ یوسف ہوں۔ ایک کیا ہے کہ آپ کسی کے برے عمل کو معاف کر دیں، بس کسی نے مجھ سے یا میں نے کسی سے کہا، میں نے کہا چلے جی میں نے آپ کو معاف کر دیا، ٹھیک، لیکن جیسے ان کی شکل دیکھوں گا یاد آ جائے گا او ہو یہ وہی صاحب ہیں، یعنی زبان سے تو معاف کر دیا لیکن دل میں موجود ہے، یہ اس کو تسریب نہیں کہتے، یہ معاف کرنا ہے لیکن دل موجود ہے۔ تسریب وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں دماغ سے بھی مٹا دیا جائے اور دل سے بھی مٹا دیا جائے۔ قرآن ہی کہتا ہے تمہارا اخلاق تسریب والا ہونا چاہیے، یعنی دل و دماغ دونوں سے محو کر دو، مٹا دو، ڈیلیٹ کر دو، تو تم قرآن اخلاق کے مالک ہو۔ یہ ہے قرآن کا اخلاق۔ بس عزیزانِ گرامی، یقین خانوادہ آبادی کے لیے یہ ایک بڑا امتحان ہے، اور یہ امتحان میں ہم سب کو اس سے گزرنا ہے۔ خدا ان اعزاء کی دوری اور فراق سے ہمارا امتحان لیتا ہے۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب بھی کوئی مصیبت، پریشانی، پرابلم آئے، فوراً کہو اپنے آغاز اور انجام کو یاد رکھو، انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے، و الیہ راجعون، اور ہماری واپسی بھی اللہ ہی کی طرف ہے۔ میری بھی واپسی ہے، آپ کی بھی واپسی ہے، سب پتہ نہیں کب اینڈ ہوگا، پتہ نہیں کب اختتام ہوگا، لیکن واپسی ہے۔ لہذا یہ اپنے مرحومین کو یاد رکھنا، ایصال ثواب کرنا، قرآن خوانی کرنا، ان کے لیے کارائے خیر انجام دینا، یہ تقاضا ہے اللہ سے کہ اپنی رحمت کا نزول فرما۔ یہ مجلس میں آنا رحمت الہی کے دروازے کو کھٹکھٹانا ہے۔ اور بات آ گئی تو عرض کروں، ایک امام حسین کی حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ جو جس میں ہم سب در حقیقت اس میں شامل ہیں، وہ کیا ہے، امام فرماتے ہیں اور ہمیشہ میں کہتا ہوں اور وقتاً فوقتاً کہتا رہتا ہوں، امام کہتے ہیں جب بھی کوئی شخص تمہارے دروازے پر آئے، فون کال کرے، ایس ایم ایس کرے، پیغام بھیجے، تو یہ کوئی شخص التجا نہیں کر رہا، کوئی درخواست نہیں دے رہا، یہ رحمت الہی تمہارے گھر کا دروازہ کٹکھٹا رہی ہے، رحمت الہی ہے، مومن آیا ہے۔ اور حدیث میں کہ اگر مومن کے پاس اپنی حاجت لے کے جاتا ہے تو گویا ایسا ہے جیسے وہ اللہ کے پاس اپنی حاجت لے کے گیا. جب کوئی مومن تمہارے پاس آئے کہ میرا فلاں کام کرا دو, آپ فون کر دیں گے حل ہو جائے گا. امام کہہ رہے ہیں ان حوائج الناس الیکم من نعم اللہ, اللہ کی نعمتوں سے ایک نعمت جو ہے کوئی پریشان, کوئی زبو حالی کا شکار, کوئی پرابلم میں ڈوبا ہوا پھنسا ہوا انسان آئے اور کہے میری مدد کرو, تو وہ اللہ کی رحمت تمہارا دروازہ کھٹکھٹا رہا. یاد رکھیے, یہاں اکثر میں نے دیکھا ہے مومن ایک ایک دن 50-50 لاکھ روپے جمع کر کے دیتے ہیں. خدا ان کی زندگی میں آسانی, آپ آسانیاں پیدا کریں گے خدا آپ کی زندگی میں آسانی دے گا. اچھا ہو نہیں سکتا کہ آپ عطا کریں خدا اپنی عطا روک لے. جتنا جتنا آپ گیپ بناتے چلے جاتے ہیں خدا اس کو پر کرتا چلا جاتا ہے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. بس اذان کرامی رحمت کے متقاضی ہیں, اللہ سے دعا کریں اہل بیت کو اللہ کی رحمت کا ذریعہ قرار دیا, باب الہی قرار دیا گیا ہے. اہل بیت کے دروازے پر آئیں, اہل بیت سے متمسک ہوں, اہل بیت کی محبت میں خوش ہوں, اہل بیت کی مصائب میں غمگین ہوں. غم کا ادھر ایام ایام فاطمیہ 13 جو گزر گئی اور 3 جو آنے والی ہے جماعت ثانی کی, شہزادی کونین کی عجیب مصیبت ہے. میں کوئی اور ذکر مصیبت کرنے کے بجائے چاہتا ہوں شہزادی دو عالم کے کچھ مصائب پڑھ سکوں. یہ رحمت الہی کا دروازہ ہے. فاطمہ زہرا رحمت الہی کا دروازہ ہے. فاطمہ زہرا مظہر رحمت الہی ہے, مجسم رحمت الہی ہے. کون فاطمہ زہرا؟ جو شب جمعہ اپنے ہم شہریوں کے لیے نام لے لے کے دعا کرنے والی ہے. شب جمعہ امام حسن پوچھتے ہیں مادر گرامی صبح ہو گئی آپ نے ہمارے لیے دعا نہیں کی؟ کہا الجار سمت دار, یہ ہے رحمت الہی, یہ ہے یہ خدا کی عظیم در حقیقت رحمت فاطمہ زہرا. کہا کہ پہلے پڑوسی ہیں بعد میں گھر والے ہیں. اللہ نے وہ عظمت عطا کی ہے, جناب فاطمہ کے نور کو انبیاء کے سل میں قرار نہیں دیا لیکن ائمہ کے نور کو انبیاء کے اور اولیاء کے سلبوں میں قرار دیا. اشہد انک کنت نورا فی الاسلام الشامخہ والارحام المطہرہ, پاکیزہ رحموں پاکیزہ سلبوں سے گزر کر نور اہل بیت رسول اللہ اور پھر وہاں سے آگے چلا ہے. لیکن جناب فاطمہ زہرا کا نور اللہ نے کسی نبی کی کسی ولی کے صلب میں قرار نہیں دیا بلکہ خود رسول اللہ میں منتقل کیا ہے. جب شب معراج اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا تو ایک بہشتی سیب آپ کو عطا کیا, رسول اللہ نے جب اسے کھولا تو اس میں سے ایک نور نکلا, تو ایک دفعہ مسترب ہو گئے سرکار دو جہاں. خدا سے پوچھا خداوندہ یہ کیسا نور ہے جس سے میں پریشان ہوں جس سے مسترب ہوں؟ کہا کہ یہ میرا نور ہے اور یہ فاطمہ زہرا کا نور, میرے نور سے فاطمہ زہرا. یہ ہے عظمت و مقام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ, یہ ہے مظہر رحمت الہی عزیزہ نگرانی. لیکن کیا ہے, ایک لمحے کے لیے بد دعا نہیں ہے جناب زہرا کے لبوں پر. امام فرماتے ہیں ان انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے جناب زہرا کو اپنے نور عظمت سے پیدا کیا ہے. تخلیق فاطمہ نور الہی سے مستقیماً پھر رسول اللہ کے صلب میں منتقل ہوئی, کہیں اور نہیں رکھا اللہ نے, یہ اللہ کی عظمت کا نور ہے. پھر محمد اور علی کو امت کا باپ قرار دیا ہے. روایت کہتی حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں خداوند عالم نے جناب زہرا کو امت کی ماں کا درجہ عطا کیا ہے. اگر علی اور رسول باپ ہیں تو فاطمہ زہرا امت مسلمہ کی ماں کا درجہ رکھتی ہے. توجہ رکھیے, علماء نے بیان کیا ہے. ایک واقعہ نقل کروں جو میں نے ابھی چند دن پہلے ہی سنا ہے اپنے استاد جو ہمارے ایک وائس تھے ان کی زبانی, کہ ایران عراق جب صدام نے حملہ کیا تو ایک لشکر تھا جو ایک جگہ زمین گیر ہو گئے, چاروں طرف سے ان پر حملے شروع ہو گئے. یہ توسل جو اہل بیت سے یاد رکھیے گا کسی بھی شکل میں ہو یہ مشکل کشا ہوتا ہے. اگر علی مشکل کشا ہیں تو پھر اس گھرانے کا ہر فرد مشکل کشا ہے. اتنی شدید گولہ باری کے سر اٹھانے کی ہمیں کوئی گنجائش نہیں تھی. جب گولہ باری تقریباً ختم ہوئی کم ہوئی تو میں نے اپنے جو اس بٹالین کا جو کمانڈر تھا اس کو آواز دی دو تین دفعہ, تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا. گویا مجھے لگا شاید شہید ہو گیا. اس کے بعد تھوڑی کچھ لمحوں بعد اس نے سر کو اٹھایا تو دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور وہ جگہ لیٹے لیٹے دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو تھوڑے فاصلے پر, وہ جگہ گیلی ہو چکی ہے, تر ہو چکی ہے آنسوؤں سے. کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو, 25 قدم دائیں طرف, 40 قدم آگے جا کر جتنے بھی آر پی جی تمہارے راکٹ لانچر والے جتنے بھی ہیں ان سب کو لے کے جاؤ دائیں طرف 25 قدم 40 قدم آگے, اور وہاں جا کے جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فائر کر دو. تو یہ شخص کہہ رہا ہے ہم نہتے ہیں, تھوڑا بہت اسلحہ تھا. کہتے ہیں کہ کیا تم ہمیں مارنا چاہتے ہو؟ کہا کہ جو کہہ رہا ہوں وہ کرو. کہتے ہیں کہ میں کچھ افراد جن کے پاس یہ سارا سامان تھا میں لے کے چلا سیدھے ہاتھ 25 قدم پھر 40 قدم آگے جا کے, کہا کہ وہاں جا کے ہم نے اندر دھن جی ہوا میں فائرنگ شروع کر دی, راکٹ مارنے شروع کر دیے. کہتے ہیں کہ بس اچانک جب فائرنگ شروع کی تو زوردار دھماکے ہونے لگے. بعد میں پتا چلا کہ وہ پورا علاقہ بارودی سرنگوں سے بھرا ہوا تھا, ہمارا ایک شہید نہیں ہوا اور پورا علاقہ تباہ و برباد ہو گیا. تو اگلے دن میں نے اس کمانڈر کو بلایا, کہا کہ یہ غیر معمولی چیز تھی. کہا کہ نہیں خدا کا فضل ہے. کہا کہ نہیں بتاؤ مجھے کیا واقعہ تھا یہ 25 قدم دائیں طرف 40 قدم آگے. کہا کہ میں نے اسی وقت جناب زہرا سے توسل کیا کہ بی بی جو کچھ ہاتھوں میں تھام لے آئے ان نوجوانوں کی ذمہ داری میری گردن پر ہے, یہی ہیں, اگر شکست ہو گئی تو بس شکست, اگر کامیاب ہو گئے تو عالم اسلام کو کامیابی مل جائے گی. تو کہتے ہیں جناب زہرا نے مجھے کہا دائیں طرف سیدھے ہاتھ پر 25 قدم اور 40 قدم آگے, یہ ہے توسل. جناب زہرا سے توسل, آئمہ توسل کرتے ہیں. عزیزہ نے گرامی جناب زہرا کی شخصیت کتنی عظیم ہے. 4 جملے نقل کیے گئے ہیں جناب زہرا کے, بس یہی میرے مصائب ہیں عزیزہ نے گرامی. 4 جملے, معصبت الراس ناحلت الجسم باقیت العین مہندت الرکن. فرماتے ہیں امام فرما رہے ہیں جناب زہرا کی مصیبت کو مصائب کو 4 جملوں میں. کہتے ہیں کہ معصبت الراس, جناب زہرا جب تک زندہ رہی 75 یا 95 دن بی بی مسلسل اپنے سر پر ایک کپڑا باندھا کرتی تھی. بعض نے کہا شدید گریے کی وجہ سے بی بی کے سر میں درد تھا, نہیں. امام سے کسی نے پوچھا, دیکھیے کسی کا پہلو زخمی ہو, اس کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہو, وہ ہڈیوں کے لیے کوئی چارہ جوئی کرتا ہے, کسی کا سینہ زخمی ہو, کیل اندر گئی ہو, وہ کوئی چارہ جوئی, کسی کا بازو زخمی ہوا ہو, کنفوز نے تازیہ نہ مارا تھا, توجہ رکھیے گا, وہ بازو کو باندھا. یہ بی بی نے اپنے سر مبارک کو کیوں باندھا تھا؟ کہتے ہیں کہ کربلا میں اور مدینے میں ایک فرق ہے, کربلا میں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا جا رہا تھا اور مدینے میں بچوں کے سامنے ماں کو مارا جا رہا تھا. اجرکم اللہ. امام فرماتے ہیں کہ اس نابکار شقی بدبخت نے در حقیقت جناب زہرا پر ہاتھ اٹھایا, اتنی زور کا ہاتھ اٹھایا بی بی پر کہ بی بی کا گوشوارہ بی بی کے کان میں ٹوٹ گیا. جب تک زندہ رہی بی بی سر کے درد میں مبتلا رہی. اجرکم اللہ, یہ ہے بی بی کا درد. معصبت الراس ناحلت الجسم, جسم گھلا جا رہا ہے, ایک طرف علی کی خلافت کے چھن جانے کا غم ہے, ایک طرف اس در کے جلائے جانے کا غم ہے جہاں 6 مہینے تک رسول اللہ آتے تھے. اور روایت کہتی ہے کہ آخر وقت میں اتنا جسم گھل گیا تھا جیسے کسی چھوٹے بچے کو علی نے اٹھایا ہو, کہ جب مولا قبر میں اتار رہے تھے بی بی کا جسم اتنا گھل چکا تھا بہت آسانی کے ساتھ.
باقی اصل آئی نے، ارے بی بی مسلسل رو رہی ہے 75 یا 95 دن، کسی نے بی بی کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ کسی نے پوچھا جب آخری وقت تھا بابا کا تو آپ ایک دفعہ گریا کر رہی تھی، اس کے بعد مسکرا رہی تھی، تو اس گریے کا سبب کیا تھا؟ بی بی کہتی ہیں میرے بابا نے کہا تھا فاطمہ میں اب تجھ سے رخصت ہو رہا ہوں تو میں نے گریا کیا تھا۔ کہا کہ پھر اس مسکراہٹ کا سبب کیا ہے؟ تو رسول نے کہا تھا فاطمہ سب سے پہلے تو جنت میں آ کے مجھ سے ملاقات کرے گی۔ موسمت منحدت رکن، ارے جس کے در حقیقت رکن، جس کی طاقت ختم ہو چکی ہو۔ انسان جب کھڑا ہوتا ہے تو دونوں ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، ایک ہاتھ ہمیشہ پسلیوں پہ ہوتا تھا بی بی کا، اللہ ہو، ایک ہاتھ زخمی ہے نیل زدہ ہے، اور بی بی نے جو وصیت کی تھی علی مرتضیٰ، رات کی تاریکی میں مجھے غسل دینا، شب میں غسل دینا، کپڑوں کے اوپر سے پانی ڈالنا، کیوں؟ تاکہ بی بی چاہتی ہے کہ جو نیل کے داغ ہیں وہ علی مرتضیٰ نہ دیکھ سکے۔ اور زن شوہر کا رابطہ، آخری روایت عرض کر رہا ہوں، زن شوہر کا رابطہ کتنا نزدیک ہوتا ہے، کوئی بات چھپائے نہیں چھپتی، لیکن زہرا نے 75 یا 95 دن اس پسلی کے زخم کو چھپائے رکھا۔ اور کب پتہ چلا مولا کو؟ جب مولا غسل دے رہے ہیں، غسل دیتے دیتے جب زہرا کی پسلیوں پہ ہاتھ گیا، سر دیوار پہ رکھ کے رونے لگے۔ اسما کہتی ہیں مولا آپ ہمیں صبر کی تلقین کر رہے ہیں، خود گریا کر رہے ہیں۔ کہا کہ ہائے فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں، اجرکم اللہ، ارے فاطمہ زہرا نے مجھ سے بھی یہ غم چھپایا۔ بس عزادار، جنازہ تیار ہو گیا، قبر میں اتارنے لگے، محرم کی ضرورت ہوتی ہے، ارے علی تنے تنا ہے، رسول کا غم جدا، فاطمہ زہرا کا غم جدا، اپنے ہاتھوں سے اتارنے لگے قبر سے تو ہاتھ بلند ہوئے، سمجھ گئے رسول اللہ کے ہاتھ ہیں۔ کہا یا رسول اللہ آپ کی امانت لوٹا رہا ہوں، لیکن امانت جس شکل میں لی تھی، جس عالم میں لی تھی، اس عالم میں لوٹا نہیں رہا، علی شرمندہ ہے، امانت کی حفاظت نہ کر سکا۔ یا رسول اللہ فاطمہ نے مجھ سے غم چھپائے ہیں، آپ سوال کیجئے گا کہ امت نے فاطمہ پہ کیا کیا ستم۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب بار لها۔ جن مرحومین کے سال ثواب کے لیے مجلس ادا منعقد کی گئی ان کے درجات و بلندی عطا فرما، ان کے گناہ کبیر صغیر کی مغفرت فرما، ان کے جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما، ان کے لواحق الصبر جمیل اور ان کے حقوق شرعیہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، محبت اہل بیت میں اضافہ فرما، جب تک دنیا میں رہیں ان کے عزادار، ان کے پیروکار رہیں، آخرت میں ان کی شفا سے محروم نہ فرمانا۔ خداوندہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما کہ جن پر تیری رحمت مسلسل نادر ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت فرمائیے۔ سید منظر مہدی ابن فیاض حسین، مصطفیٰ حسین ابن اولاد علی، شاید بانو بنت سید ابو الحسن، خوشنود بانو بنت مصطفیٰ حسن، غلام علی امام ابن مصطفیٰ حسین، اور ظہیر بانو بنت حامد حسین، اور جملہ مومنین مومنات اور تمام شہدائے اسلام کے لیے تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔